الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آج کے دن کو کیونکہ یوم عشق رسول سے تعبیر کیا گیا ہے، لہذا باواز بلند محبت سے پڑھیں میرے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. گنبد خضرا کا کامل تصور کر کے آنکھوں کو بند کر کے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم، فانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف، فانسب الی قدرہ ما شئت من عظم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، وابیض یستسقی الغمام بوجہہ ثمال الیتاما عصمت للارامل. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کے دن کو تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم کیا ہے. یوں تو الحمدللہ کسی دن کو متعین کرنا یہ کوئی ضروری اور لازم نہیں، بلکہ مومن کی ہر سانس، اہل ایمان کی ہر سانس اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کی فرمان برداری میں جاری ہوتی ہے، اور مومن ہر لحظہ اپنے ضمیر پر، اپنے دل پر، اپنے ایمان پر اللہ اس کے رسول کی فرمان برداری، محبت اور تعظیم کا پہرا دیتا ہے، اور ایسی کوئی فکر، ایسی کوئی عادت، ایسی کوئی خصلت، ایسی کوئی رویہ اپنے قریب میں تصور کے طور پر بھی آنے نہیں دیتا جو اللہ رب العالمین جل وعلا جل جلالہ وامن والہ وعظم شانہ اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبے اور مقام کے خلاف ہو، اور یہی ایمان کی اساس اور یہی ایمان کی بنیاد ہے. اور مومن کا یہ نظریہ اور یہی عقیدہ ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لیکن ایک خاص وجہ سے آج کے دن کو یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مجموعی اور کلی نظریے کے اظہار کے لیے بطور عنوان ایک دن دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 جنوری 2011 کو ایک ایسے شخص کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے ایک عاشق رسول نے کوشش کی، سعی کی، کہ جو ایک ایسی عورت کی اور ایسی نصرانی عورت کی طرفداری پر کھڑا ہوا تھا جس نے پنجاب کے علاقے ننکانہ میں آسیہ نامی وہ ملونہ خاتون نے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گندی گالیاں اور گندی مغلظاتیں بکی جس کو میں آگے چل کر بتاؤں گا، اور پھر باقاعدہ قانونی طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قانون کو ملحوظ رکھتے ہوئے علاقے کی جو خواتین تھیں اور جو حضرات تھے انہوں نے اس بات پر احتجاج صدائے احتجاج کو بلند کیا، اور ننکانہ پولیس اسٹیشن اس میں انوالو ہوا، اور باقاعدہ ایک نہیں ہزاروں لوگوں کی گواہی پر ایف آئی آر 295C درج کی گئی، اور وہ ایف آئی آر ہمارے پاس موجود بھی ہے جس پر آسیہ ملونہ کا کیس چلا۔ وہ نصرانی تھی، اور کیوں اس نے یہ حرکت کی وہ آگے چل کر میں پہلے قرآن و سنت کے دلائل پیش کر دوں پھر ہم آپ کی خدمت عرض کرتے ہیں، لیکن یہ تاریخ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو باقاعدہ ایف آئی آر کے اندر جو جو جملے اس نے حضور کی شان میں بے ادبی کے کہے تھے، الاعیاذ باللہ الاعیاذ باللہ، صرف مسئلے کو واضح کرنے کے لیے کہیں آپ کے رخ کو کوئی، کیونکہ ہمارے سادے لوگ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر جو آتا نیچے کمنٹس لکھتے رہتے ہیں، جس کے خلاف لکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور میڈیا جس کو چاہے تو شہنشاہ بنا دیں جس کو چاہے تو زیرو بنا دیں، تو اس میں آج سیاسی جوڑ توڑ زیادہ ہے نا۔ اگر آپ ابھی یوٹیوب پر چلے جائیں یا ڈیلی موشن پہ چلے جائیں، اور میں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پوری دنیا اس وقت مجھے سن رہی ہے، اگر آپ 4 جنوری 2011 یا اس سے 2 مہینہ پہلے یا اس سے 15 دن بعد اس کے درمیان کی اگر آپ ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ پر غازی ممتاز قادری کے ترانے، تعریف، تعظیم، اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ اور ہر حلقے کے لوگ، چاہے وہ ججز ہوں چاہے وہ وکلا ہوں، یہاں تک کہ جب پہلا فیصلہ جج نے دیا تو وہ دھاڑے مار کر رونے لگا اور اس نے کہا کہ جو ممتاز قادری نے کیا وہ شرعی اعتبار سے بالکل درست کیا۔ یہ بھی یوٹیوب پر موجود ہے، آن دا ریکارڈ ہے، لیکن یہ کہ ہمارا قانون اس ظاہری بات پر یہ کہہ رہا ہے دباؤ میں، تو میں نے یہ فیصلہ کیا۔ لیکن آج وہ جج اپنے بیانات کو تبدیل کرتے ہیں کیونکہ ان سیاسی پارٹیوں کا ابھی جوڑ توڑ ہو رہا ہے، کیونکہ بلدیاتی الیکشن ہے، تو اس اعتبار سے اب وہی جو ممتاز غازی تھا اور سلمان بے ادب تھا، آج سیاسی فارمولے سے یہ کہانی الٹی کر دی گئی ہے، اور اب ساری چیزیں جو پہلے سلمان تاثیر کے لیے کہی جا رہی تھی اب وہ غازی ممتاز قادری کے لیے کہی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا میں آپ نوجوانوں سے کہوں گا اور جو دنیا میں لوگ موجود ہیں حق رکھتے ہیں، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو اس وقت غازی ممتاز قادری یا اس ایشو کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہے اس کے پیچھے مذہبی دلائل نہیں بلکہ سیاسی پس منظر ہے اس کا، لیکن ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم نہ ممتاز قادری سے کبھی ملے، نہ ہمارا اس سے کبھی پہلے کوئی رابطہ رہا ہے، نہ ہم سے اس کے کوئی سیاسی، نہ اس سے کوئی ہمارے ایسے کوئی ذاتی مراسم یا ذاتی عزائم وابستہ ہے۔ مقصد جو تھا ہم اس نظریے کی تائید کے لیے کل بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے، جس کا کوئی خالص اور مقصد نہیں تھا۔ خیر یہ میں نے آپ کے سامنے بات کی، ایک بات صرف عرض کر کے قرآن و سنت کی طرف ہم آتے ہیں، تاکہ یہ جو ہمارے آئین، جو آئین مقدس آئین ہے جس میں یہ شک 295C لگی گئی ہے، آئے دن عیسائی آئے دن قائدیانی اس شک کے پیچھے آواز احتجاج بلند کرتے ہیں، کیونکہ وہ دین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں اور دشمن ہیں، تو وہ کبھی کہیں گے جناب اس ایف آئی آر کا صحیح عمل درآمد نہیں ہوتا، تو اگر یہ قانون اور یہ جزیہ اور یہ کلیہ بناؤ کہ ایف آئی آر کا 295C کا جو ہے وہ عمل درآمد اس پر صحیح نہیں ہوتا تو کوئی سمجھنے کی بات ہے؟ تو مجھے بتائیے کون سی ایف آئی آر کا عمل درآمد صحیح ہوتا ہے؟ تو اس سسٹم کو صحیح کیا جائے، نہ کہ ان شکوں کو، ان قوانین کو ختم کیا جائے۔ تو یہ اس قسم کر کے نوجوان کالج، یونیورسٹی اور پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کیا جاتا ہے، اور یہ بات کی جاتی ہے کہ 295 جس میں گستاخ رسول کو سزائے موت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ کہ ہمارے آئین کا سرنامہ ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عنوان سے شروع ہوتا ہے اس کا سرنامہ، اور دوسری بات یہ کہ قائد اعظم کی جتنی تقاریر ہیں اور جس مقصد کے لیے پاکستان لیا گیا وہ شرعی قوانین کے عین مطابق ہیں۔ تو 295C میں یہ نہیں کہ کسی کو بھی اٹھاؤ لٹکا دو، نہیں، الاعوذ باللہ، کوئی اپنی بدقسمتی سے، بدبختی سے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، نبی پاک یا کسی بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے انبیاء ہیں ان میں سے کسی کی بھی اہانت کرے گا تو اس کی سزا سزائے موت ہے، یہ حکم قرآن کا ہے، ابھی ہم پڑھیں گے آپ کے سامنے، یہ حدیث کا ہے، یہ تمام ائمہ کا ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں حنفیوں کا یہ موقف نہیں ہے، میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، احناف کا بھی یہ موقف ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے گی، اس کو قتل کیا جائے گا، تو یہ چاروں ائمہ کا اس پہ اتفاق ہے۔ تو یہ سلمان تاثیر نے گستاخی نہیں کی تھی اس سے پہلے کا قانون ہے، یا فلاں نے گستاخی نہیں کی تو اس سے پہلے کا، یہ نہیں کس نے گستاخی کی تو آپ قانون بنا کر اس کو ٹنگایا جا رہا ہے، ایسا نہیں، یہ تو قانون ہے. چور چوری کرتا ہے اس سے پہلے قانون بنا ہوا ہے کہ جناب جو چوری کرے گا اس کی سزا یہ ہے، جو قتل کرے گا اس کی سزا یہ ہے، جو غلط حرکت کرے گا اس کی سزا یہ ہے. تو المختصر صرف یہ دو جملے سن لیجئے کہ جب آسیہ ملعونہ اس خاتون نے، ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک بوڑھی خاتون ننکانہ کے علاقے پنجاب میں، وہ تھکی ہاری، آپ جانتے ہیں کہ دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں ان میں ہمارے حوالے سے کہ بھائی اس مسئلے کے پیچھے دلیل کیا ہے، وہ دلیلوں کے پیچھے نہیں آتے ہیں، وہ جب عقیدے پر ہوتے تو انتہائی پختہ ہوتے ہیں. اور ہمارے دیہات کے جو لوگ ہیں ان کی نماز کی پابندی، ہماری نماز کی پابندی، ہماری نیت، ان کی نیتوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہم شاید عبادت کسی دنیاوی غرض سے کرتے ہیں، ان کو دنیاوی غرض، ان کے پاس دنیا کہاں ہوتی، دیہات ہوتا بس وہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں، یعنی کہ شہر کے لوگ ایسے نہیں، لیکن ہمارے مقابلے میں ان کی تعداد اخلاص کی طرف، دین کی طرف زیادہ نظر آتی، دیہاتی لوگ. اور پھر بڑے بوڑھے ہوں تو ان کی تو ساری روایات وہی ہوتی ہیں جو باپ داداؤں سے انہوں نے کلچر لیا ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت. بلکہ اعلی حضرت سے تو یہاں تک پوچھا گیا کہ دیہاتی لوگ غوث پاک کا نام چوم لیتے ہیں، تو اس کی کوئی شریع دلیل ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ عقیدت کس معیار تک وہ جاتے ہیں. تو ان کا مقصد صرف اللہ اس کے رسول کی محبت ہوتا ہے. تو ایک بوڑھی خاتون گزر رہی تھی راستے میں، ایک جگہ پر ورخی، گرمی زیادہ تھی، یہ سارا ایف آئی آر میں درج ہے، مطلب میں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں. اور اس نے تھکن سے ایک قریب کھڑی ہوئی نوجوان لڑکی سے یہ کہا، جس کی عمر کوئی 23 سال یا 25 سال کے درمیان تھی، کہا کہ مجھے تو پانی پلا دے، پیاس لگی. اس نے کہا اماں تجھے، وہ اس کو جانتی تھی، تمہیں پیاس لگی ہے میں تمہیں پانی پلا دوں؟ تو اس خاتون نے سر اٹھا کر کہا تو نے تو میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، میں تیرے ہاتھ سے کیا پانی پیوں؟ اب اس سے نہ اس کو کسی مفتی نے فیڈنگ دی تھی، نہ اس پر جناب یوگی کسی، بس وہ ایک مسلمان خاتون تھی، اس کے دل میں ایمان کا جذبہ، تو اس نے جملہ کہہ دیا، وہ اس کو رد کر دیتی اور یا جو اس کو ذاتی طور پر کچھ بھی کہہ دیتی کہ تم میرے خلاف ایسی بات کیوں کر رہے ہو، تم پاگل ہو گئے، تم بوڑھی ہو گئے، وہ علیہ اعوذ باللہ نہ کہنے والے جملے اس کی ذات کے بارے میں کہہ دیتی تو ایشو نہیں بنتا. ہوا یہ کہ آسیہ ملعونہ یہ جملہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بولنا شروع کر دیا. اس نے گندی گالیاں معاذ اللہ علیہ اعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی اور گندی گالیاں دی. یہ پس منظر ہے. تو دنیا کے جو فرعون اور کتے ہیں، ان ملعونین کو میں کہتا ہوں. اور کل جو فیصلہ ہوا ہے نا، جو علماء نے اور جو غازی صاحب کے وکلاء نے جو دلائل تیار کیے تھے، بغیر پڑھے اس نے 35 منٹ میں اپنا فیصلہ سنا دیا، اور دلائل سنے بھی نہیں کہ اس مقصد کے لیے دلائل کیا تھے. اس لیے کہ وہ دلائل ایسے تھے کہ بڑے بڑے فرعون اور بڑے بڑے مرزائی یہودی اس ایک شک کو نہیں ہلا سکتے تھے جو غازی ممتاز قادری کے صحیح ہونے پر دلائل عدالت میں پیش کیے گئے تھے. وکلاء کے اس کو پڑھا نہیں، اس کو پڑھا بھی نہیں گیا، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اور وہ انشاءاللہ ہم کتابی صورت میں شائع بھی کریں گے، اس کو لائیں گے. اور ہم ابھی چیلنج کرتے ہیں کہ کسی فورم پہ، یہ تو دنیا دار لوگوں کو جناب جو ہے کہ وہ اینکرز بٹھاتے ہیں اور دنیا کے کتوں کو بٹھا کر ڈبیٹ ایک دوسرے کو، وہ اس کو کھلو بھونک رہا، اس کو بھونک رہا. تو کسی مذہبی بندے کو بٹھائیں نا آپ سامنے، مذہبی بندے کو بٹھائیں اور اس کے سامنے بیٹھ کر بات ہو جس کو قرآن و سنت میں سے کوئی مس بھی ہو. تو اس سے مراد ممتاز قادری کی شخصیت نہیں، وہ ایشو ہے جس کو ناموس رسالت یا پھر توہین رسالت کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے. اب آپ سنیے، جب اس نے گالیاں دی تو اس عورت نے شور مچایا، قریب کے اور لوگوں نے بھی سنا، اور جب ایک مڑ بھیڑ ہوئی اس عورت نے، اس کو مارا بوڑھی نے، تو اس نے وہ باقاعدہ وہ گندی گالیاں علیہ عزب اللہ حضور کے بارے میں کہتی رہی. تقریباً لوگوں نے اس کو سنا، اور سننے کے بعد وہی گواہی ایس ایچ او پولیس کے سامنے دی گئی، اور متن کے اندر وہ عبارت لکھی گئی جو اس نے گالیاں دی تھی، وہ گالیاں بھی لکھی گئی. جو آسیہ ملعونہ نے بکواس کی تھی وہ بھی لکھی گئی، اور باقاعدہ لکھی نہیں گئی، ایف آئی آر کٹی، اس پر کیس چلا، اور شیخوپورہ کی عدالت نے اس کو سزائے موت دی. یعنی باقاعدہ پروف ہوا، سزائے موت دی گئی، سماعتیں ہوئی، گواہان کے ساتھ جرا ہوئی، اس کے بعد شیخوپورہ کی عدالت میں جناب جب اس کو باقاعدہ طور پر سزائے موت دیا تو یہ کیس پھر چلا گیا لاہور. لاہور کی عدالت نے اس کے کیس کو بالکل جو ہے کہ سزائے موت کو رکھا. اب یہ کیس سپریم کورٹ کے اندر ہے. جس کو سزائے موتیں پہلی ہو گئی اس موضوع کو چھیڑا بھی نہیں گیا، اور غازی ممتاز قادری کے موضوع کو اٹھا کر ان کو پھانسی کی سزا سنائی جا رہی ہے. تو اس کا تانا بانا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اب آپ سنیے کہ اس کے بعد سلمان تاثیر 4 مہینے تک آسیہ کے پاس جاتا رہا، یہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، جا کر اس لڑکی سے ملاقات کرتا رہا، اور 1 ارب سے زیادہ بالعموم اور 22 کروڑ سے زیادہ پاکستانی مسلمانوں کی دل آزاری کرتا رہا. اور پھر اس نے وہاں جا کر
کسی کی ایمان پر سلمان تاثیر نے یہ جملے کہے آسیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہ میں تجھے آزاد کراؤں گا. اب آپ دیکھیں, ایک تو اس نے غیر شرعی کام کیا, ایک غیر شرعی کام سے مراد اس نے اسلام تھی تو نصرانی لیکن اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دی اور توہین کی. پھر قانون سامنے آیا اور قانون نے اس کو سزائے موت دے کے سزا برقرار رکھی. گورنر پنجاب فرعون بنا اور جن کے اشارے پر یہ گورنر بنتے ان کے اختیار پر اس نے آئین کو پاؤں تلے روندا, ایف آئی آر کو پاؤں تلے روندا, قانون کو پاؤں تلے روندا اور اپنے اختیار سے وہ آگے نکل گیا. اور آگے نکل کر اس نے یہ جملہ کہا کہ میں اپنی آخری سانس تک آسیہ کو چھڑا کر رہوں گا. اور جب اسے کہا گیا کہ یہ تو اسلامی قانون کے مطابق ہے تو طویل گفتگو کا اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اس نے یہ کہا تو یہ تو ضیاء الحق کا بنایا ہوا کالا قانون ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ تو کالا قانون ہے. اور یہ ایشو بنا, اور ایشو کے بعد ایسا نہیں کہ کوئی گیا اس کو گولی مار دی. آپ گواہ ہیں, آپ اپنی تھوڑی ذہن پر زور دیں, 2011 کی اس تاریخ کی طرف چلیں تو جنوری, اس سے پیچھے جائیں دسمبر, پھر جائیں نومبر, پھر آپ تھوڑا پیچھے اکتوبر کی طرف جائیں, پورے پاکستان کے اندر باقاعدہ ریلیاں, احتجاج, جو صدا تھی ایک ریاست میں رہنے والے شخص کو کسی اپنے نظریے پر مخالف پر احتجاج کرنے کی, اسی ایم اے جینا روڈ کو بھرا گیا, سلمان تاثیر کے خلاف بینر لگے. مطالبہ کیا تھا کہ توبہ کرے, مطالبہ کیا تھا کہ اس مسئلے کو چھوڑے, لیکن اس کے کان پر جو بھی نہیں رہیں گی, ساری دنیا سن رہی تھی. ہم پوچھتے ہیں کہ جب آسیہ ملعونہ نے نبی پاک کی توہین کی, گندی گالیاں دی اور ایک عرب سے زیادہ مسلمانوں کی دل آزاری کی, یہ گوروں کی اولاد اس وقت کہاں پر تھی, انہوں نے کیوں بات نہیں کی اس موضوع پر؟ لیکن آپ ذرا توجہ کریں اس پر, ہمارا جینا مرنا حضور کی شان کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ مسلمان اس بات پر بیلنس رکھ, پہلی بات تو آپ کچھ نہ سنیں, بس جو ہوا ٹھیک ہوا, آپ سنیے ذرا اس بات کی طرف. اس پر پھر دوستو یہ ہوا کہ جب اس نے آسیہ ملعونہ کی پوری طرفداری کی اور ناموس رسالت کے اس قانون کو کالا قانون کہہ کے قرآن کی بھی توہین کی اور آئین پاکستان کی بھی توہین کی, تو ممتاز قادری جس کا تعلق نہ مظفر شاہ سے تھا, نہ کسی سیاسی پارٹی سے تھا, نہ کوئی سنی علماء کے ساتھ تھا ایسا, بس وہ مسلمان تھا, اس نے سنا بس, اور وہ اس کا گارڈ تھا, اور اس کا اپنا بیان ہے کہ گاڑی کے اندر جب میں نے اس کو یہ کہا کہ سر آپ ذرا اس بات میں ذرا سخت جملہ کہتے ہیں, تھوڑی نرمی کریں, اس نے کہا شٹ اپ, چپ ہو جاؤ اور بیٹھے رہو. اس کا ایمان تھا, اس نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا تھا. یہ فرعون ریسٹورینٹ سے باہر نکلا, اس مرد مجاہد نے 28 گولی میں سے 27 اس کے جسم میں اتار دی. دنیا کا کتا اس بات کو نہیں سمجھ سکتا, جو اپنے کفن کو بھول گیا ہے, اپنی قبر کو بھول گیا ہے, مرنے کو بھول گیا, وہ اس کے یہ ٹاپک نہیں, یہ سارا ایشو. تو ممتاز قادری, ممتاز قادری کہہ کر جو بات کی جا رہی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو لیڈ کریں, اس کو ایڈریس کریں, اس کو جوڑے آسیہ ملعونہ کے اس کیس سے. تو یہ ایک انتشار کی فضا بنی, بلوے کی فضا بنی, اور ایک عاشق رسول نے اپنا کام تمام کر دیا. چاہیے یہ تھا کہ جب 5 مہینے تک یہ بات کی گئی, سلمان تاثیر کے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوتے, جب یہ بات اس نے کی تھی تو اس وقت آپ نے اس کی تائید پر کیوں بیان نہیں, کام ہو گیا تو اب آپ کہہ رہے سلمان صحیح تھا, تو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کتنا وقت کراچی سے گیا تھا, ہم یہ بھی تو پوچھیں. آج اس کا نماز جنازہ غیبانہ پڑھ کے بتا دو آپ, لیکن تم سے بعید نہیں کہ تم پڑھ بھی دو گے, لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو لوگ نہیں آئے ان کو کسی نے روکا نہیں تھا, ان کے ایمان نے ان کو روکا تھا؟ اس میں کوئی فرقہ واریت, دیوبندی, بریلوی, شیعہ, یہ کوئی فرقہ واریت کا کوئی تناظر نہیں ہے اس میں, یہ خالصتا ناموس رسالت کا ایک مسئلہ تھا. اور میں نے چاہا کہ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے وہ تاریخی پس منظر بیان کر دوں. ایف آئی آر آج بھی نیٹ پر بھی موجود ہے, اگر آپ ڈائل کریں گے تو جناب جو ہے کہ وہ آپ کو باقاعدہ طور پر مل جائے گی, کتابی صورت میں بھی شائع ہو گئی ہے. تو ایک جو باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا کیس تھا, اس کو اس نے تائید کی اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگا کہ جناب میں جو ہے کہ بہت بڑا چیمپئن ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں. ان کو یہ نہیں پتا کہ مسلمان اپنے باپ کی گردن کاٹ سکتا, تیری حیثیت کیا حضور کے سامنے؟ مسلمان خود کو فنا کر سکتا ہے حضور کی عظمت کے بعد, تیری گورنر کی حیثیت کیا ہے؟ تو الحمدللہ ممتاز قادری نے جو کیا, ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے اور حضور کے عاشقوں کے سواریوں کی پاؤں کی دھول بھی ہماری پیشانیوں سے عزیز ہے, ہم ہاتھ اٹھا کر ممتاز قادری کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں. ایک بات, اب آئیے قرآن کی طرف. یہ میں نے تھوڑا پس منظر آپ کے سامنے واضح کیا تاکہ شیطان شک ڈالتا رہتا نا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ شاید فرقہ واریت, وہ قادری ہے تو غیر قادری ہے, یہ کوئی فرق نہیں, قادری غیر قادری, سنی دیوبندی وابی شیعہ, یہ کچھ نہیں. یہ جو کام ہوا ہے یہ 295C کے تحفظ کے لیے ہوا ہے. مجھے بتائیے اس کے بعد کسی گورنر, کسی وزیر, کسی کی جرت ہوئی کہ حضور یا حضور کی سیرت کے بارے میں کچھ کہہ سکے؟ میرے ساتھ خود پولیس گن مین رہے ہیں، وہ ہمیں بتاتے رہے، ہم ان کے ساتھ پوچھتے رہے کہ پہلے یوں ہوتا تھا کہ کوئی بھی وزیر ہمیں گالی دے کر بلاتا تھا، لیکن ممتاز نے کام کر کے سب کی عزت بچا دی۔ تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے آئین محفوظ ہوا، لوگوں کے عقیدے محفوظ ہوئے۔ تو غازی ممتاز قادری نے ایک عرب سے زیادہ مسلمانوں کے نظریے کو، اور سب سے بڑی بات دہشت گردی کے خلاف کام کیا ہے، کیونکہ نبیوں کے خلاف، مقدس ہستیوں کے خلاف بولنا یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ تو وہ مسلح ہیں، محسن ہیں، نہ کہ وہ قاتل اور دہشت گرد ہے۔ اس کو آپ ذرا سمجھیں۔ اب آئیے قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو ذکر، توبہ میرے سامنے آیت نمبر 12 ہے، آیت نمبر 12 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھیں مشرکین، یہودی، نصرانی اگر آپ کی ریاست میں رہتے ہیں، سورۃ توبہ آپ پڑھیں، یہ پورے ریاست کا دستور ہے، اس کے اندر گھر میں جائیں، اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، یہ پوری اسلامی ریاست کھڑی ہو گئی نا، مدینہ شریف بن گیا ہے، اب اس میں یہودی بھی رہ رہے ہیں، نصرانی بھی رہ رہے ہیں، مسلمان بھی رہ رہے ہیں، سورہ انفال اس کے بعد ہے، سورہ مائدہ ہے۔ تو اب اس میں دستور بتایا گیا کہ حضور اس وقت مملکت کے صدر ہیں، سربراہ ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری قرآن ذکر کر رہا ہے کہ آپ محبوب ایک مملکت کے سربراہ ہیں، اور آپ کے ماتحت رعایا کی کئی صورت ہے، کچھ آپ کے ماننے والے ہیں، کچھ آپ کے خلاف ہیں، کچھ آپ کے دین پر ہے، کچھ آپ کے دین کے خلاف ہے۔ تو ریاست کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ پھر لوگوں کو انسان کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے حقوق کی تقسیم کرتا ہے۔ اب قرآن نے یہ کہا کہ مشرکین جو جزیہ دیتے ہیں، اہل کتاب نصرانی جو محبوب آپ کو جزیہ ٹیکس دیتے ہیں، کیونکہ اکثریت آپ کی، یہ ملک آپ کا ہے، وہ آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں ہندو رہ رہے ہیں، اسی طرح اقلیت میں قادیانی رہ رہے ہیں، اسی طرح اقلیت کے اندر سکھ رہ رہے ہیں، ہندو رہ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا کہ وہ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، آپ کے رعایا میں شامل ہیں، تو پھر آپ ان کے حقوق کی پاسداری کریں گے جو انہوں نے آپ کے ساتھ عہد کیا۔ لیکن یہ مشروط ہے، کنڈیشن ہے اس میں، یہ نہیں کہ اگر آپ کی رعایا بن گئے اور وہ آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں اور آپ کے معاملات پر انہوں نے بیعت کر لی اور آپ نے ان کی حفاظت کی ضمانت اٹھا دی ہے، تو یہ ایک مشروط ہے، کیونکہ یہ جو کام ہم آپ سے کروا رہے ہیں نا، یہ ہم اپنی مرضی سے کرا رہے ہیں، یہ دینی کام ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کو دین برداشت کرے گا یا جو دین کے دائرے میں آئے گی، وہ چیزیں جائز رہیں گی۔ یہ نہیں کہ یہ شتر بے مہار کی طرح انسان جو قانون بنائے اس پر عمل کرے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین کی قدرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی۔ اب اللہ نے فرمایا وہ ان نقصو ایمان ہم من بعد عہدین، اگر یہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑیں، مشرکین، توجہ سنیے گا، نصرانی، یہودی، اقلیت جو بھی ہیں، یہ اپنے عہد کو توڑیں، یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 12 ہے، اللہ فرماتا وتعانوا فی دینکم، اور تمہارے دین پر تانا کریں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، پھر ان کے سربراہ کو ٹھوکو دبا کر ان کو قتل کرو، اللہ فرماتا فقاتلوا، ان کفر کے علم برداروں کے ساتھ جنگ کرو، ان کو قتل کرو، ان کو قتل کیا جائے گا جو تمہارے دین پر تانا کرے گا، تمہارے رب کو گالی دے گا، تمہیں گالی دے گا۔ یہ جو مفاہمت ہے، یہ جو رواداری ہے، یہ جو حقوق ہیں، یہ مشروط ہے محبوب میرے، تیرے اور دین کی تعظیم کے ساتھ۔ اگر وہ اپنے دین پر ہے وہ رہیں، وہ اپنے عبادت خانوں میں رہیں، لیکن اگر وہ براہ راست تیرے خلاف بات کریں، براہ راست تیرے دین کے خلاف بات کریں، تو عہد ٹوٹ گیا، عہد ٹوٹ گیا۔ اب قرآن یہ کہتا ہے فقاتلوا ملعونا، سنو، اور وہ ملعونین، ڈالر کے پجاری، اپنی قبر اور آخرت کو لعنت بنانے والے، قرآن سنے، فقاتلوا ائمۃ الکفر، اللہ فرماتا ہے ان کفر کے علم برداروں کو جو یہ بکواس کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کو قتل کرو، انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، ان کی ان قسموں کا، اس عہد کا کوئی اعتبار نہیں، محبوب یہ کرو تاکہ دوسرا گستاخی نہ کرے اور اس کی جان بچ جائے۔ اب قرآن سن لیا آپ نے، یہ جی آپ کی رعایا میں رہتے ہیں، آپ نے مار دیا، اب آئے دن عیسائی جلوس نکال رہے ہوتے ہیں، تو ان عیسائیوں نے جس نے مسلمانوں کو زندہ جلایا، کیا کر رہے ہیں، کوئی فیصلہ سنایا انہوں نے؟ اقلیت، اقلیت، قرآن نے کہا اقلیت کا احترام ہوگا، لیکن دین مصطفیٰ سے اگر متصادم اور تان کریں تو پھر یہ مشروط چیز ہے۔ اصل جو ہے وہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اصل جو ہے وہ اسلام ہے، اس کے ماتحت رہیں، وہ بھلے اپنے مندروں کے اندر رہے، وہ اپنی عبادت خانوں کے اندر رہے، ان سے جو معاہدہ ہوا ہے وہ معاہدہ یہ ہے کہ ان کی عبادت خانوں کو نہیں چھیڑا جائے گا، ان کے رسومات کو نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن وہ اگر اسلام کے اوپر چڑھائیں اور حضور کے خلاف بکواس کریں جیسے آسیہ ملعونہ نے کیا، تو قرآن کہتا پھر فقاتلوا ائمۃ الکفر، پھر ان کو قتل کریں گے۔ یہ حضور کی ریاستی ذمہ داری اور جو حضور کا سربراہ ہونے کا حق ہے وہ بیان کیا گیا، اس میں کوئی فرقہ نہیں، یہ قانون ہے، اور یہی بات بائبل کے اندر لکھی ہوئی ہے، یہ بات آج بھی بائبل کے اندر لکھی ہے، میں مختصر طور پر اس کرتا ہوں۔ اب ذرا امام راضی کا ایک جملہ سنیے، پھر میں بات کرتے ہیں. امام راضی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جب ذمی دین اسلام میں تان کرے تو یہ آیت کریمہ جو ہے اس کے قتل کو واجب کرتی ہے. تو الحمدللہ 295C کی یہ جو دفعہ سیکشن 5 کے اندر جو درج ہے یہ قرآن کی اس آیت کے عین مطابق ہے. جو اس شک کو ہٹانے کی کوشش کرے گا, ہلانے کی کوشش کرے گا, تو مل کر کہیے وہ اسلام کا دشمن ہے. مل کر کہیے, گواہی دیجیے, وہ پاکستان کا دشمن ہے. وہ یہودیوں کا اور اسلام دشمن تحریکوں کا کارندہ ہے. یہی کہا جاتا ہے اور یہ کوئی تان نہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. کسی کو کافر نہیں بنایا جا رہا, بلکہ یہ کہ جو حکم ہے اس کو امام راضی کہتے ہیں یہ آیت کریمہ اس بات کو واجب کر دیتی ہے, یہ لازم کر دیتی ہے کہ اگر کوئی نبی پاک کی توہین کرے یا دین اسلام پر تان کرے, قرآن کی نس ہے اور یہ محکم آیات ہیں, حکم ہے, فرمایا اس کو قتل کیا جائے گا. اب اس پر ایک حدیث پاک سنیے اور میں گفتگو کو اختتام کی طرف لا کر ختم کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے, اب چاہے اس میں توہین کرنے والی عورت ہو, وہ ختم ہو گیا ہے تو میں صرف خلاصہ عرض کروں, چاہے عورت ہو یا مرد ہو اس سے کوئی سروکار نہیں. اگر عورت نے حضور کی توہین کی اس کو قتل کیا جائے گا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے ایسی عورتوں نصرانیوں کو قتل کیا اپنے دور میں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی تھی. حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایسے پادریوں کو قتل کیا گیا جنہوں نے اپنی کلیساؤں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تان کیا تھا. اس کا فرقہ واریت اور غیر فرقہ واریت اس سے کوئی اس کا تاثر نہیں. تو اس میں میرے دوستو نہ عورت ہے اور نہ جناب جو ہے کہ وہ کسی بچے کا. ہاں, فقہ حنفی کی بعض کتابوں کے اندر یہ ہے کہ اگر ذمی ہو تو اس کو قتل نہیں کیا جائے, لیکن علامہ عینی رحمہ اللہ اور دیگر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور میں آپ کے سامنے علامہ شامی کو پڑھتا ہوں, علامہ شامی نے اس بات کو در مختار کے اندر رد المختار میں جلد نمبر 3 میں لکھا کہ جو شخص علی الاعلان نبی پاک کو سب کرے, شتم کرے, گالی دے, عادتاً سب شتم کرے, فرمایا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا خواہ وہ عورت ہو. یہ فقہ حنفی ہے, خواہ وہ عورت ہو اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور الحمدللہ یہ 295C جو ہے یہ جو آئین کے اندر درج بات یہ فقہ حنفی کی روح کے مطابق ہے, چاروں فقہ کے روح کے مطابق ہے اور قرآن و سنت کے روح کے عین مطابق ہے. تو لہذا حضرات گرامی اس پر گویا کہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب جو ہے کہ یہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, یہ تو ہونا ہی تھا. اگر کوئی کسی کی ماں کو گالی دے اور وہ آگے بڑھ پڑے اور اس پر کام کریں تو ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں جناب گواہوں کو دیکھتے سمجھا گیا کہ اس نے فرط محبت میں بےتاب ہو گیا اور اس کو منتشر اس نے کیا, انتشار میں لایا, لہٰذا اب اس پر سزا کیا دی جا سکتی, اس کو بری کیا جائے گا کہ ظاہر سی بات ہے ایسے کئی کیس پاکستان کے اندر ہوئے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ماں کیا, کروڑوں مائیں حضور سے محبت رکھنے والی خاتون کے قدموں پر قربان ہے. سیدہ زہرا سے جو محبت رکھے, عقیدت رکھے, میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ سے جو محبت رکھے, وہ پاک باز خاتون کی قدموں پر ہماری ماؤں کی عزت قربان ہے. تو جو سید عالم کی نسبت پا کر سیدہ زہرا کا یہ رتبہ ہوا, سیدہ عائشہ کا یہ رتبہ ہوا, تو جناب رسالت ماں کو اگر معاذ اللہ علیہ باللہ آسیہ ملونہ گندی گالیاں دے اور وہ ایف آئی آر کے اندر درج وہ کلمات ہو اور پاکستانی کورٹ اور عدالت اس کو قبول کرے اور باقاعدہ ہائی کورٹ اس کو سزائے موت دے, سپریم کورٹ کے اندر اس کی اپیل جا چکی ہو, تو میں یہ کہتا ہوں ایسی ملونہ کے پاس جا کر یہ کہنا کہ میں تمہیں آزاد کرا کر رہوں گا اور یہ جو قانون ہے یہ کالا قانون ہے. تو میں نے کہا یہ تم آج کراچی میں بولو انشاءاللہ یہ 100 نہیں, اس کراچی میں اگر 1.5 کروڑ ہے تو میں سمجھتا ہوں 1 کروڑ ممتاز قادری پھر کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. انتشار نہ دلاؤ, امن کی طرف رہو, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا یہ مسلمان ہیں, ان کے محبوب کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو یہ نہیں کہ میڈیا کے سامنے کچھ, تنہائی میں کچھ, یہ اپنی جان کو اس وقت قربان کرنا ہی سب کچھ سمجھیں گے, اس لیے کہ یہ جان ہی اس لیے دی تھی اللہ رب العالمین نے کہ یہ مصطفیٰ کی عصمت ناموس اور عزت کے لیے کی جائے. میرے دوست کو توجہ کرو, یہ بڑی آزمائش کا وقت ہے, دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا. اپنے کفن کو یاد رکھو, اپنی قبر کو یاد رکھو, اپنی آخرت کو یاد رکھو. یہ فیصلے کربلا کے میدان والے ہیں. پوری زندگی آپ کا ضمیر آپ کو گلٹی کرتا رہے گا, پریشان کرتا رہے گا. اس وقت حر بن یزید بنو اور کھل کر ممتاز قادری کے ساتھ آ جاؤ. ہاں, اور تاریخ دہرائے گی. ممتاز قادری تو ابھی الحمدللہ حیات ہے, اللہ ان کو حیات رکھے, لیکن جب دور گزرے گا نا تو غازی علم الدین کے خلاف بھی ایسی تحریک جلی تھی اور ایسے کئی مولوی. یہ جو تاریخ گزرنے دو, آپ اپنی قبروں میں سنیں گے کہ 100 سال گزرنے کے بعد, 150 سال گزرنے کے بعد جس طرح آج دنیا غازی علم الدین کو ہیرو کہتی ہے, اس ممتاز قادری کو ہیرو کہا جائے گا. لیکن یہ آزمائش ہوتی ہے, جب یہ ایشو ہوتا ہے اس وقت فیصلہ وہ کر پاتا ہے حق اور باطل کا, جس پر خاص اللہ کا انعام ہوتا ہے. یزید جب سامنے آ کر کھڑا تھا، ممتاز قادری کو تو چھوڑیں، مجھے بھی چھوڑیں، سب کو چھوڑیں، جب یزید سامنے آ کر کھڑا تھا تو نواسہ رسول سامنے کھڑے ہیں جن کے لیے قرآن کی آیتیں اتری فضائل کی، ابھی وہ لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے دیکھا کہ حضور ان کو اپنے کاندھے پر بٹھاتے ہیں، وہ لوگ گراؤنڈ پر موجود تھے جنہوں نے دیکھا تھا کہ حضور نے ان کی پیشانی چومی، اپنی زبان ان کے منہ میں دی، ان کی زبان کو اپنے منہ میں لیا، یہ ساری عظمت موجود تھی، لیکن آپ دیکھیں بڑے بڑے چپ ہو گئے، یزید سے ڈر گئے، لیکن بازی لے گئے وہ 72. آج جو 40,000 آئے تھے یزید کی طرف سے ان کو بھی جانتا ہے، ان 72 میں دنیا علی اصغر کو بھی جانتی ہے جو گود کا بچہ تھا. تو میرے دوستو، رہنے والی چیز ہی آپ کا کردار رہے گا، اسی کردار پر قیامت کے دن آپ کا اور میرا فیصلہ ہوگا. لہذا اس سوشل میڈیا، یہ بھون بھون کرنے والی باتوں پر نظر نہ رکھو، بلکہ قرآن کی آیتوں پر نظر رکھو. اس مسئلے کو کبھی سمجھنا ہو تو آنکھ بند کر کے صدیق اکبر کے دور کی طرف چلے جانا. یہ دور دھوکے کا دور ہے، وہ دور سچا دور تھا. فاروق اعظم کے دور کی طرف چلے جانا، عثمان غنی کے دور کی طرف چلے جانا، علی المرتضیٰ کے دور کی طرف چلے جانا، آنکھ بند کر کے کربلا کی طرف پہنچ جانا. پھر تمہیں کسی مفتی صاحب، کسی شاہ صاحب کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ دور تمہیں خود بتا دے گا کہ تم صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو. تو اللہ رب العالمین جل والا ہمیں یہ ہمت دے، آزمائش سے ہمیں بچائے، امتحان سے ہمیں بچائے. آپ نے عشق رسول پر یہ چند باتیں سنی ہیں، وقت کیوں زیادہ ہوا، میں دعا کروں گا کہ یہ جو وقت زیادہ ہوا ہے، پہلے تو معذرت ہے آپ سے، اور جذبہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اتنا دیر بیٹھ کر اس موضوع کو سنا ہے جس میں کوئی کسی کی نمائندگی، کوئی سیاسی، کوئی مقصد نہیں ہے، میں دعا کروں گا اللہ رب العالمین سے، جتنی میں نے حدیثیں پڑھی ہیں، اللہ کی رضا کی پڑھی ہیں، اس کی برکت سے اللہ آپ کو صحت دے، برکت عطا فرمائے، آپ کے کاروباروں میں وسعت عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ 4 بجے پریس کلب پر ایک پرامن، اور جس کا ہماری ریاست، ہمارا ادارہ، اور آج کل کے ہمارے دور کے حالات، کیونکہ ضرب عضب بھی ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس ایشو کو دہشت گردی کا رخ دیا جائے، اور جن مقدس کاموں کے لیے ہمارا ملک اسی عقیدے کو پہنچانے کے لیے جو محفوظ ہو رہا ہے اس کو بھی ٹھیس پہنچے، تو ایسی کوئی حرکت نہ ہو، بلکہ خاموشی کے ساتھ آپ حضرات اپنی نمائندگی جو ذات مصطفیٰ سے آپ کے والے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی لیڈر بنے ہمارے ساتھ آئے، میں نے لوگوں کو ہمارے پاس کیا جمع ہو رہا ہے، ہم سب تنہا تنہا جائیں گے، کیا جمع ہو رہا ہے، کون سی گروہ بن گئی، آپ حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، میں حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں، اپنے کہیں پہنچے پریس کلب پر، اور وہاں پر کھڑے ہو کر اپنی نمائندگی دیں، تاکہ کل قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کی جا سکے کہ جب آپ کی ناموس اور عزت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، حضور ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آئے تھے، صدا احتجاج ہم نے بلند کی تھی. تو بعید نہیں، ایسے کئی شواہد ہیں، انگلی کاٹ کر بندہ شہیدوں میں نام لکھاتا ہے. تو اللہ رب العالمین جل والا سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر استقامت دے، ہمارا جینا مرنا اس سے بڑا کوئی ایشو نہیں ہے، کہ بعد رہ کر کے نہیں جاتا، گھر میں اگر ماں کی عزت کی پامالی ہو جائے تو پھر رہ کیا جاتا ہے، تو دین میں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بات کی جائے تو پھر رہ کیا جاتا ہے، میرا اور آپ کا جینا کس لحاظ سے ہے. تو لہذا کوئی سیاسی تنظیم ہو، کوئی ایسی تحریکی تنظیم ہو جو ناموس رسالت کے نظریے کو ہٹائے، تو انشاءاللہ العزیز ہم ایک فرد بھی ان کے سامنے کھڑے ہو کر حضور سے وفاداری کا ثبوت دیں گے. 4 بجے سے انشاءاللہ آپ پہنچنا شروع کریں، 4:15 بجے انشاءاللہ وہاں پر کچھ نہیں ہوگا، علماء آپ کے سامنے حضور کے فضائل بیان کریں گے، آپ سے بارگاہ رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عہد لیں گے، علماء ہوں گے، مشائخ ہوں گے، بچے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، خواتین ہوں گی، سب ہوں گے، کسی ایک کی بھی صدا لبے کی یا رسول اللہ مقبول ہو گئی تو پھر میرے دوستو قبر بھی جنت ہے اور آخرت بھی جنت ہے. اس کا مقصد کوئی سیاسی نہیں ہے، لیکن وہ تعقب ضرور ہے کہ جو ناموس رسالت کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، مر جائیں گے لیکن ہم کسی دنیا کو برداشت نہیں کریں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کو چیلنج کرے اور ہم زندہ رہے اور ہمارے دوستوں میں اس کا شمار ہو جائے. تو غیرت ایمانی کا ساتھ دیں، یہ کوئی جذباتی جملے نہیں بلکہ ایمانی جملے ہیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا سے دعا ہے کہ ہمیں ثابت قدم رکھے، آزمائش سے ہمیں بچائے. آپ کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، کسی بھی طبقات سے ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں، نظریہ ہے ناموس رسالت کا، تشریف لائیں، ہمارا کام ہے آواز دینا. ہم خود کے لیے بھی عافیت کی دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی عافیت کی دعا کرتے ہیں. وقت نکالیں، کاروبار ہوتا رہے گا، معاملات ہوتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، لیکن رات کو سوئیں گے تو ضمیر بھی آپ کو خوش رکھے گا کہ ہاں جو تو کلمہ پڑھ رہا ہے نا، اب اس کی چاشنی دل کے اوپر آ رہی ہے. اللہ رب العالمین جل والا ہمیں وفاداری رسول میں اور عشق رسول میں مخلص رکھے، اس کے پیچھے ہمارا کوئی ذاتی غرض نہ ہو، ذاتی مقصد نہ ہو، مقصد اللہ اس کے رسول کی رضا ہو اور وہ پاکیزہ تصورات ہو جس سے گندی روحیں بھی پاک ہو جاتی ہیں اور آسمان اور زمین میں رکھی ہوئی عبادتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے. تو مل کر ایک دفعہ پڑھ لیجئے، اب میری نگاہوں میں، محبت سے پڑھیے، اب میری نگاہوں میں سنو سیاسی ایجنٹوں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے ہے میرے آقا ایسا نہیں کوئی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.